quando uno usando un'acqua sullo spalo, un altro sullo spalo, quando guarda il spino.
بعد میں وہ توفیق چھوڑ دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہت زیادہ آپ کے سنے ہوئے مسائل ہیں ان کی تفصیل بیان کی جائے تو آپ کے لیے اکتاہٹ کا سبق بہت مختصر ان کو بیان کر دیا جائے تو جو حضرات بعد میں استفادہ کرتے ہیں اس تفصیل سے ان کے لیے مسئلہ. بہرحال کوشش یہی کی جائے گی کہ نہ بہت زیادہ تفصیل ہو نہ بہت زیادہ اختصار. گزشتہ ہفتے تک بات اس منزل پر پہنچ چکی تھی کہ یہ تو کسی مسلمان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کہ حکم خدا کے مطابق اس دنیاوی زندگی کو گزارنا. کتنے اعمال کتنے افعال کتنے کام بھی ایک مسلمان انجام دیتا ان سب میں اسے ایک ہی چیز کا خیال کرنا کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ حکم خدا کے مطابق ہے یا حکم خدا کے برعکس ہے. لیکن حکم خدا کو کیسے معلوم کیا جائے, یہ کیسے پتا چلایا جائے کہ حکم خدا ہے کیا؟ یہ بات اپنے مقام پر پڑھی کہ یہ چیز بہت آسان ہے, قرآن میں سب لکھا ہوا ہے, امام نے سب بتا دیا. لیکن اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہوا اور امام نے جو بتایا اس تک ہماری رسائی کیسے, اس تک ہم پہنچے کیسے, یہ کیسے پتا چلے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا, یہ کیسے معلوم ہو کہ امام نے کیا بتایا. تو اس کے فقہی اعتبار سے تین طریقے ہیں. یا تو انسان اجتہاد کرے, اپنے آپ میں اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ وہ ان تمام چیزوں کو قرآن اور حدیث سے سمجھ سکے. اب یہ اجتہاد کس چیز کا نام ہے اس کی تفصیل تو کبھی بیان نہیں کی گئی, اس کے مسائل آئے تھے لیکن مختصراً یہ کہ اجتہاد سے پہلے 22 یا 23 مختلف علوم کو حاصل کرنا پڑتا. ان 22 یا 23 علوم کا مختصر سا تذکرہ آج سے 2 سال قبل جو پانی شوال میں ہماری گفتگو ہوئی تھی مشتحد کے مقام کے عنوان پر اس میں گزر چکا کہ 22-23 بنیادی علوم مثلاً عربی زبان کا علم حاصل کرنا اور عربی زبان کا بھی کون سا علم حاصل کرنا, وہ علم حاصل کرنا کہ جس کے بعد آپ عوام کی نگاہ میں جاری رہیں گے. یعنی عربی بولنا نہیں آتی, عربی میں بات کرنا انسان کو نہیں آتی, لیکن عربی زبان کی ان باریکیوں کا علم حاصل کرنا کہ جو قرآن اور حدیث سے زمانے میں تھی. اس میں ایک علم صرف ہے, ایک علم نحو ہے, ایک علم معنی بیان ہے, بس یہ تو 3-4 صرف عربی کے علم. پھر منطق ہے, اس کے بعد فلسفہ اور اس کے بعد اصول فقہ ہے, اس کے بعد فقہ ہے. 23 یا 24 علم کہ جن کے بعد ایک آدمی مجتہد بن سکتا ہے. یہ پہلا طریقہ ہے حکم خدا کو حاصل کرنے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے احتیاط کرے, یعنی جو مجتہد بن چکے ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں اپنی ذمہ داری کو طے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تقلید کر, یعنی سارے مجتہدین کے بجائے کسی ایک مجتہد کی تقلید کر کے اس کے فتووں کے مطابق عمل کرے اور اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے. یہ 3 طریقے ہیں حکم خدا کو حاصل کرنے. اور ان تینوں طریقوں کے لیے روایتیں بھی ہیں اور آیتیں بھی ہیں. یہ جو 3 طریقے بتائے گئے تو اس کے لیے روایات اور آیات دونوں موجود ہیں. اجتہاد کے لیے بھی امام نے بار بار جو علم کو حاصل کرنے کا اور فقیہ بننے کا حکم دیا اپنے ماننے والوں کو, وہ اجتہاد کے لیے. اور پھر بار بار تقلید کا حکم قرآن میں اور حدیث میں آیا, وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے, جس سلسلے کی یہ حدیث میں نے پہلے بیان کی, بولے عوام میں ان کو لے لوں. تو یہ جو 3 طریقے بتائے گئے یہ تینوں طریقے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے. اب اس میں سے پہلے اور دوسرے طریقے پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ایک انسان خود مشتہد بنے, ہر مسلمان مانتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. ایک آدمی احتیاط کرے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. سارا کا سارا اختلاف جو کھڑا کیا جاتا ہے وہ تیسرے راستے پر ہے کہ ہم تقلید کیوں کریں. اب اگر تقلید کیوں کریں, اس اعتراض کا مقصد یہ ہے کہ ہم مشتہد کیوں نہ بنے. تو یہ اعتراض بہت صحیح اعتراض, جا کے مستحد بن جائیے, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں, اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے خدا رسول اور امام کو راضی کرنے. بس شرط یہ کہ مستحد بننے میں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور حرام کام ہو جائے. اس کی تفصیل اس مجمع کے سامنے بیان کرنا لاحاصل کہ مثلا سب مستحد بن گئے, کوئی طبیب نہ بنا اور کوئی انسان مر گیا, یہ حرام کام. تو پھر اگر ہم تقلید نہ کریں, اس نعرے کا مطلب یہ جان تکلیف نہیں کرنا چاہتے ہیں, خود قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو فبحا اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں. لیکن اگر ہم تکلیف نہ کریں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مجتہد بھی نہیں بننا چاہتے, وہ صلاحیت بھی نہیں پیدا کرنا چاہتے, اور کسی مجتہد کی جانب رجوع بھی نہیں کرنا چاہتے. جو ہمارے ذہن میں الٹ پلٹ خیالات آتے ہیں اسی پر عمل کر کے یہ مطمئن ہو جانا چاہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا تو حاصل کر لیا, تو یقیناً یہ شیطانی دھوکا ہے اور یہ فریب ہے. سب سے بڑا اعتراض جو کیا جاتا وہ یہ کہ ہم تقلید کیوں کریں, ہم کیا خود اس حالت میں جس میں اس وقت ہیں قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی اور کی بات اور ایسی بات کہ جو ہمارے خیال کا قرآن کے خلاف, کیونکہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے کہ مجتہد کچھ اور کہہ رہا ہوں. تو سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ قرآن ہماری زبان میں موجود ہے, اردو میں ترجمہ ہے, گجراتی میں ترجمہ ہے, انگریزی میں ترجمہ, ہم خود قرآن کو پڑھ کر کیوں نہ سمجھیں, ہم کسی دوسرے کی مدد کیوں نہ. اور ایک دوسرا بڑا اعتراض تقریب پر یہ کہ ہم ان علماء کی بات کیسے مانیں جن کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف, ایک کہتا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے, دوسرا کہتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پر میں گفتگو کر چکا ہوں گزشتہ سال. یہاں کے مجمع کو دیکھتے ہوئے بہت مختصراً مجھے 10-15 منٹ میں اس موضوع کو مکمل کر کے اپنے مسائل کے موضوع میں آنا, آپ میں سے اگر کچھ حضرات کو یہ احساس ہو کہ کچھ باتوں کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے, تکرار کی جا رہی, تو اس مجبوری کو سمجھیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو سب سے پہلی چیز یہی کہ ہم قرآن اور حدیث کو خود کیوں نہیں سمجھے, ہماری زبان میں سب موجود ہے ترجمہ. اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ باغان مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا, لیکن پھر بھی وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم خود تو قرآن نہیں سمجھ رہے, مگر ان علماء نے جن میں خود آپس میں اختلاف ہے ان کی بات ہم کیسے مان سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جب اختلاف ہے تو یقینی بات ہے کہ ایک صحیح ہے ایک غلط, ہو سکتا ہے کہ ہم غلط کی بات مانیں اور غلط مسئلے پر عمل کر کے گناہ گار ہو جائیں. تو اب پہلے تو میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں بہت مختصر کہ آخر علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے, مستحدی میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا جاتا ہوں ہر مقام پر کہ جس وقت ہمارے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ ایک مشترک فتویٰ کس طرح دیتا, تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ جن مشکلات میں فتویٰ دے رہا, جن پریشانیوں میں فتویٰ دے رہا, ان میں اگر یہ چند اختلافات ہو گئے, یہ جو تھوڑے بہت اختلاف ہیں, یعنی ہمارے فقہ میں مشکل سے 5 یا 10 فیصدی اختلافات موجود ہیں علماء, جن پریشانی میں وہ فتویٰ دے رہا اس میں یہ اختلافات ہونا تعجب کی کوئی بات نہیں. اور اگر کسی کو اس پر تعجب, تو میری اس سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کا حل پیش کر ان اختلافات کو کس طرح ختم کیا جائے. لوگوں کی سمجھ میں اختلافات اس لیے نہیں آتے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث جو وہ اس وقت جو ہمارے ہاتھوں میں موجود, تو وہ جتنی ہی واضح طور پر اس کے اندر سارے احکامات ہیں, جس طرح ہم کوئی آج کے مصنف کو لکھتی بھی کتاب اٹھاتے ہیں, اس طرح کرو اس طرح کرو, یہ غلط ہے یہ صحیح, عام طور پر تصور یہ ہے کہ ہر چیز قرآن میں لکھی ہوئی, ہر چیز حدیث کے اندر موجود, پھر یہ اختلاف کیوں ہوگا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لازمی طور پر یہ اختلاف کرنے والے جان بوجھ کر اختلاف کر رہے ہیں, اور بعض حضرات اور ترجمانی کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اختلافات فقط اس لیے ہیں کہ اپنی چوکراہٹ کو یا اپنی منجہیت کو قائم رکھا جائے, اگر اختلاف نہ کریں تو ان کی بھیڑ ان کی مسجد کیسے بنے گی اور ان کی قیادت کیسے تبدیل کی جائے, اور ذہن کا پھر پیچھے کھلا تو بھائی یہ اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. اردو کا طریقہ قرآن میں ہوگا, نماز کا طریقہ قرآن میں ہوگا, کھولا پڑھا بتا دیا کہ یہ مسئلہ یہ سارے اختلافات میں پیدا ہو رہے ہیں. بس یہی سب سے بڑی غلطی ہے, یہی سب سے بڑی دھوکہ ہے کہ جو یہ اعتراض کرنے والے خاتے ہیں قرآن اور حدیث ہم تک اس انداز میں نہیں پہنچ سکتے جس انداز میں معصومین نے امت کے حوالے کیے. اس کی وجوہات کیا ہے مختصرا بیان کی جائے, لیکن اس سے پہلے اس چیز کا نظر کہ خود قرآن کا اپنا انداز بھی ایسا ہی کہ جس کے اندر بات مبہم کی گئی, اشاروں میں کی گئی, امت مکمل طور پر رسول اور امام کی جانب متوجہ کرنے کے لیے اس طرف بھیجنے کے لیے قرآن نے اپنے انداز کو ایسا رکھا کہ ہر شخص جو خلوص سے دل کے ساتھ اور خدا کے خوف کو دل میں رکھتے ہوئے دین سے عمل کرنا چاہے, لا محالہ اسے رسول ایمان کی جانب جانا پڑے. قرآن کا اصل کام کیا ہے, ایک مومن کے ذہن کو بنانا، ایک انسان کے ذہن کو بنانا، اس کا ذہن ایسا بنانا کہ وہ اب رسول اور امام کی ہر بات قبول کرنے پہ تیار ہو جائے. اب کیا باتیں اسے قبول کرنا ہے یہ رسول اور امام بتائیں. قرآن ایک ایک چیز کا تذکرہ نہیں کرے گا، قرآن فقط انسان نے ایک جذبہ پیدا کرنا چاہتا سکولے کا، خوف خدا کا، اطاعت خدا کا. جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا اس کے بعد پھر قرآن نے سارا کام رسول اور امام کے حوالے کر دیا. اسی لیے قرآن ان چیزوں کا تذکرہ بہت کم ہے جو ایک انسان کی روزمرہ کی زندگی میں پیش آتی ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں جو روزمرہ کی زندگی کی اس پر وہی عمل کرے گا جو پہلے مومن بن چکا ہو، اور جب وہ مومن بن چکا ہے تو اس کے لیے رسول اور امام کے پاس جانے میں کوئی اعتراض یا جھجھک نہیں ہوگی. اور ایک عام کافر، ایک عام منافق، ایک عام مشرک، اس کو یہ چیزیں بتانا بیکار ہے کہ وضو ایسا کرو، نماز ایسے پڑھو اور روزہ ایسے رکھو. اسے تو پہلے دین کی جانب لانا. تو قرآن کا اصل کام کیا ہے؟ اس ذہن کو بیدار کرنا اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا تاکہ اس کے بعد رسول اللہ کی جانب جائیں. یہی سبب ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد پہ ہے کہ قرآن اور قرآن کے ساتھ معصوم ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں 3,666 آیتیں، جس میں سے سطح سے متعلقہ آیتوں کی تعداد مشکل سے 750 کے قریب، 6,666 آیت. تو قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا، لیکن اس میں عمل کے بارے میں کس طرح عمل کیا جائے؟ اصل 750 آیتیں ہیں. ان آیتوں کا نام ہے آیات الاحکام، وہ آیتیں جو بک میں خدا بتا دی. اس کے علاوہ باقی آیتیں کیا ہیں؟ جو ایمان لانے کا شوق دلاتی، ایمان لانے کے بعد عمل کرنے کا شوق دلاتی. جب یہ دو شوق پیدا ہو گئے، اب اس کے بعد مومن کے لیے رسول اور امام کی بارگاہ موجود ہے جہاں جا کے وہ مسائل حل کر سکتا ہے. یہی سبب کہ قرآن فقط اتنا اشارہ کرے گا کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھو اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے. فقط اتنا اشارہ کرے گا کہ روزہ رکھو، کیسے رکھو اس کا ذکر نہیں کیا جائے. تو اب جو قرآن کے مقصد کو سمجھتا کہ قرآن کو اصل خطاب جو کرنا ہے وہ کافر سے، وہ منافق سے، وہ مشرک سے، اور وہ ایک ایسے مومن سے کرتا ہے کہ جس میں ابھی اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، اور قرآن فقط اس میں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا. جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا اس کے بعد کام آسان. جیسے ہمارے آج روزمرہ کے مشاہدے میں بھی یہ بات کہ جس مومن کو ایک مرتبہ تقلید کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد اس کے سارے مسائل حل ہو گئے. کوئی مسئلہ پیش آئے گا کتاب میں دیکھتا ہے، اپنے مشتحد کی جانب رجوع کرتا، اور جس کی سمجھ میں تقلید کا مسئلہ نہیں آیا وہ ہر جگہ ٹھوکر کھاتا، روزانہ شکایت کرتا کہ پتہ نہیں کہ کیا بات ہے، اس طرح کا وضو چاہیے، کوئی اس طرح کرتا ہے، آج عید ہے، کل عید ہے، آج روزہ ہے، کل روزہ ہے، وہ روزانہ پریشان رہتا. اور جس نے ایک دفعہ مسئلہ تقلید کو سمجھ لیا اسے دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کے لیے فقط اس کے مشتحد کا فتویٰ کافی ہے، اس پر عمل کر کے وہ مطمئن اپنے گھر میں بیٹھا رہتا. بس یہی مسئلہ آگے چل کر ایمان کے مسئلے پر قرآن اور حدیث کا، کہ قرآن فقط تیار کرتا ہے ایک مومن کو، ایک مسافر کو، منافق کو، مشرک کو، اور ایسے مومن کو کہ جو ابھی اطاعت کا مطلب نہیں سمجھا، کہ تمہیں جانا ہے خدا رسول اور امام کی بارگاہ میں، ان سے حکم خدا لینا. اس لیے قرآن جب کسی مومن کو اطاعت کی منزل میں لاتا ہے اس کے بعد اب اشارے کافی ہیں. نماز پڑھو، مومن خود ہی سمجھ جائے گا کہ نماز کا حکم مجھے کہاں سے ملے. روزہ رکھو، مومن خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ حکم مجھے کہاں سے ملے. تو پہلا سبب کہ قرآن میں ہر چیز واضح نہیں، وہ یہی ہے کہ قرآن کا اصل مقصد ان چیزوں کو بتانا نہیں. قرآن کوئی مسائل کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن ذہن کو تیار کرنے کا نام ہے. لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ ولا رب ولا یام اللہ بھی کتاب مبین، ہر اس کو سر قرآن میں موجود، تو نماز کا طریقہ بھی ہوگا، روزے کا طریقہ بھی ہوگا، جان کا مسئلہ بھی ہوگا، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں لوگ فکر کرتے ہیں. اب اس کی مزید تفصیل میں ابھی تھوڑی دیر سے بات کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے قرآن کے اندر کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی زبان ایک ایسی زبان کہ جس کی ساخت یا جس کا اسٹرکچر یا جس کی بناوٹ ایسی ہے کہ دنیا کی کوئی اور زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اس زبان کے بعض اصول ایسے جن کی وجہ سے قرآن کی آیتیں سمجھنے میں ہر ایک کو پریشانی ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ موجود ہے، ہم ترجمہ پڑھ لیں، لیکن سوال یہی ہے کہ کیسے پتا کہ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط. اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں، اور عربی کا کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں کیونکہ مجھے گفتگو مختصر کرنا ہے، اس کے اشارہ پر بات ہو. عربی زبان کی ایک طرف سے یہ حالت کہ اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک چیز اور اس کے لیے 2,000 لفظ، شراب، گھوڑا، تلوار، یہ 3 چیزیں عربوں میں بہت کامن تھیں، اور ان کے لیے 500, 700, 2,000 لفظ موجود. گھوڑے کے لیے عربی زبان میں 2,000 لفظ. اچھا، خصوصیت کیا ہے؟ کہ 2000 لفظوں میں سے ہر ایک کے معنوں میں تھوڑا سا فرق. ہر ایک کا مقصد گھوڑا مطلب تھوڑا سا فرق. ایسا گھوڑا ہے تو اسے کچھ اور کہیں گے, ویسا گھوڑا ہے تو اسے کچھ اور کہیں گے. اب یہ باریکیاں جو ہیں ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. اچھا, دوسری جانب عربی زبان میں یہ کہیے کہ اتنی کنجوسی, ایک طرف کہیے کہ گھوڑے کے لیے 2000 لفظ, دوسری طرف اتنی کنجوسی کہ ایک لفظ ہے اور اس سے 2000 چیزوں کی جانب اشارہ ہوتا. جیسے اس کی ایک کتاب ہے, ایک مثال جو ہر کتاب میں موجود, لفظ عین. عین یہ نون ہے. عین ایک لفظ ہے جس کے عربی میں 70 معنی, اور ایسے معنی ہیں کہ جن کا آپس میں کوئی رابطہ اور تعلق ہی نہیں. مثلا یہ عین جو ہے عینک کو کہتے ہیں, عین جو ہے وہ آنکھ کو کہتے ہیں, یہی عین پانی کے چشمے کو کہتے ہیں, یہی عین سورج کو کہتے ہیں. اسی عین سے مقصد کسی کی دولت, کسی کا مال, اسی عین سے مقصد آدمی کا گھٹنا, اسی عین سے مقصد کسی ملک کا جاسو, یہی عین رات کے وقت چوری کرنے کو کہتے ہیں. 70 معنی. اب یہ عین اسی قسم کے کئی لفظ. اب اگر کسی روایت میں آ جائے کہ تم پر واجب جا کر ایک عین کو دیکھو, تو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں کون سا عین مراد, کس چیز کو دیکھو؟ جاسو کو دیکھیں, گھٹنے کو دیکھیں, سورج کو دیکھیں, پانی کے جسمے کو دیکھیں, کیسے معلوم ہو؟ یہ میں نے ایک مثال دی, جس قسم کی بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث میں, کہ جہاں پہ ایک لفظ کے کئی معنی ہونے کی وجہ سے یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ آخر صحیح مطلب کیا ہے, صحیح کیا چیز ہے جو قرآن کہنا چاہ رہا. چلے میں اس کی ایک فطری مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قرآن کا ایک واضح حکم ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم صعيدا طيبا پر تیمم کرو. صحیح معنی تو پاک, پاک صعید پر تیمم کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. عربی کا لفظ ہے, اس کا آیت کا اردو ترجمہ بھی لوگوں نے کیا ہے, انگریزی ترجمہ بھی کیا ہے, گجراتی ترجمہ بھی کیا ہے. لیکن کیا یہ اتنا ہی آسان ہے ترجمہ کرنا؟ اب دیکھیے کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے کتنا فرق پڑے گا مجتہد کے فرق میں. لفظ صعید عربی کا ایک لفظ, اس کے دو معنی. لفظ صعید کے ایک معنی ہے مٹی, جو مٹی ہے اس کو کہتے ہیں صعید. اور لفظ صعید کے دوسرے معنی ہیں زمین اور زمین کے اجزاء. اب زمین جو ہے, جو زمین ہے اس کے, اس میں مٹی بھی ہوتی, اس میں ریت بھی ہوتی, اس میں بجری بھی ہوتی, اس میں پتھر بھی ہوتا. یہ سب زمین کے اجزاء ہیں, زمین کا جزء. اب لفظ صعید عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا, اس کے ایک معنی ہے صرف اور صرف مٹی, اور دوسرے معنی ہے زمین کے جتنے اجزاء. اب قرآن کی آیت ہے کہ صعید پر تیمم کر. ان علماء نے اس کا مطلب لیا ہے مٹی. ان کا فتویٰ یہ ہے کہ تیمم صرف مٹی پر صحیح. یہ پورے فقہا کا فتویٰ ہے, گزر چکے ہیں فقہا, ان کا فتویٰ کہ تیمم فقط مٹی پر صحیح. ریت پہ نہیں کر سکتے, بجری پر نہیں کر سکتے, پتھر پر نہیں کر سکتے. اور جنہوں نے لفظ صعید کے دوسرے معنی لیے ان کا فتویٰ بدل گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تیمم ریت پر بھی صحیح ہے, بجری پر بھی صحیح ہے, مٹی پر بھی صحیح ہے, اور پتھر پر بھی صحیح. لفظ آپ کے سامنے ہے, ڈکشنری میں اس کے معنی آپ کے سامنے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اس کا کیا ترجمہ کیا جائے, کس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جائے, کس طریقے سے ممکن ہے اس کا صحیح ترجمہ کرنا. اتنا آسان تو نہیں. آپ یا تو ہم اپنی رائے میں گزر بھائی, ہمیں مٹی کا لفظ صحیح لگ رہا ہے, ہم نے یہ کر دی, تو یہ حکم خدا تو نہیں ہوا, یہ تو ہماری رائے ہو گئی. یہاں پر مجتہد بیچارہ کیا کرے؟ قرآن اس نے تو نازل نہیں کیا, ماذا اللہ, نہ ہی یہ عربی زبان اس نے بنائی. اب یہ زبان ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں, یہ ڈکشنری ہے. مجتہد اس مقام پر کس طرح سے اپنا فتویٰ دے, اس کے لیے پریشانی ہے, اور بہت بڑی پریشانی ہے. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں, اب وہ لوگ کہ جو دین کے مسائل کو کھیل سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں اتنے جھگڑے کی کیا ضرورت, دونوں آدمی مل کر طے کر لیں کہ مٹی تو خیر ہے ہی نہیں, تو بس ساری مٹی کا فتویٰ دے, دوسری چیز کا فتویٰ نہ دے. اب یہ دین خدا کوئی کھیل تو نہیں؟ اگر خدا نے پتھر پر تیمم کی اجازت دی تو 10 لاکھ 10 کروڑ 10 ارب مجتہدوں کو بھی حق نہیں کہ آپس میں مل کر اسے باہر نکالیں اور کہیں کہ مٹی پر تیمم صحیح. بعض لوگ اس قسم کی سلو آمیز باتیں کرتے ہیں کہ کمپرومائز کیوں نہیں ہو جاتا. اور چلے اس بات کو اگر مان بھی لیا جائے تب بھی یہاں کریں, لیکن عربی زبان تو ایک ایسی زبان کہ جس میں ایک لفظ کے بعض اوقات بالکل الٹ معنی ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے بالکل اس کے الٹ معنی, وہاں پر کمپرومائز کا تو کوئی امکان ہی نہیں. مثلا ایک لفظ ہے, بہت مشہور آیت ہے, بہت مشہور لفظ ہے, اور میں نے اس کی مثال بھی بہت کثرت سے پیش کی. قرآن بتا رہا ہے کہ جب ایک عورت کو اس کو شوہر طلاق دے تو طلاق دینے کے بعد اس عورت کے لیے حصہ رکھنا واجب ہے. اتنا عزت فلا تسو گرو اس کے قرآن کا لفظ قرآن کا قرآن کی آیت ہے کہ تین گرو اسے عزت رکھنا. گرو کسے کہتے ہیں؟ گرو عربی زبان سے کہتے ہیں عورت کے لیے وہ جو نجاست کا زمانہ, اور گرو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے جو طہارت کا زمانہ. طہارت کے زمانے کو بھی گرو کہیں گے, نجاست کے زمانے کو بھی گرو کہیں گے. اب بالکل متضاد نہ, نجس کو بھی گرو کہا گیا, پاک کو بھی گرو کہا گیا. زمانہ نجاست بھی گرو ہے, زمانہ طہارت بھی گرو. اب بتائیے کہ اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اس آیت کا ترجمہ کرو, آپ نے ڈکشنری کھولی, دیکھا اس میں یہ دو معنی لکھے ہیں, آپ نے عربوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اس لفظ کے دو معنی, اب آپ کس طرح سے ترجمہ کریں گے؟ یہاں پہ کیا یہ کہے کہ تین نجاستیں جب عورت دیکھ لے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی, یا تین مرتبہ جب وہ طہارت دیکھ لے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی. اب اس میں کون آدمی فیصلہ کر سکتا, کون آدمی اس میں فتویٰ دے سکتا؟ اب ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا, لیکن اس ترجمے پر اسی لیے کہا گیا کہ جبھی مسائل سے متعلقہ جو آیتیں, اس میں آپ ترجمے پر اتباع نہیں کر سکتے ہیں, ترجمے میں ٹیک نہیں لگا سکتے. اسی اعتبار سے کہ ترجمہ کرنے والے نے کوئی ایک چیز لے لی, اگر اس کے دوسرے معنی بھی تو ہیں, جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ دوسرے معنی غلط ہے, اس وقت تک اسے چھوڑنا صحیح نہیں. اسی قسم کے اور کئی مقامات ہیں قرآن کے اندر جہاں ایک ایک لفظ کی وجہ سے اتنا فرق پڑ رہا. ہم اس مقام پر جب لوگ یہ پریشانیاں سنتے ہیں, میں مثالیں دوں تو پتہ نہیں کتنی مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں. کسی مقام پر جب لوگ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں دو قسم کے خیالات آتے ہیں. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نے کیا دیا, کہتا تھا کہ ہر چیز بالکل صاف صاف بیان کر دے گا. اس کا ایک جواب تو میں نے شروع میں دیا کہ قرآن نے صاف صاف کیوں بیان نہیں کیا, اور اگر کوئی اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا تو ایک بات نہیں, یوں کہہ دیجیے کہ قرآن کو یہ بھی پتا کہ یہ کتاب وہ لوگ پڑھیں گے جن کو صاف صاف بتانا بھی بالکل بیکار ہے, کیونکہ قرآن نے اس کی ایک مثال پیش کر دی. ایک حکم فقہ کا ایسا جس کا پورا تفصیلی تذکرہ قرآن نے کیا, اور عجیب بات یہ کہ جتنا اختلاف اس ایک چیز میں ہوا ہے مسلمانوں میں, اتنا اور کسی مسئلے میں نہیں ہوا. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قرآن ہمیں مطمئن کرنے کے لیے ایک مثال پیش کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, جب تم نماز کے لیے تیار ہو جاؤ, فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم الی الکعبۃ. اے ایمان لانے والوں, جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب نماز کی تیاری کرو تو اپنے چہرے کو دھو, کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو, اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیر کا مسح ابری ہوئی ہڈی پر کرو. یہ ہے اس قرآن آیت کا ترجمہ. وضو کا پورا طریقہ, اس کے علاوہ وضو میں کوئی چیز واجب نہیں, سب مسلمان ہوتا ہے. چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, سر کا مسا, پیر کا مسا, پورا تفصیلی تذکرہ قرآن نے بتایا. لیکن دیکھیے کہ آج تک کس ایک مسئلے میں کتنے زیادہ اختلافات موجود ہیں. یعنی قرآن اگر ہر عبادت کا تفصیلی طریقہ بتا دے تب بھی بیکار ہے, اور اگر وہ اشارہ کرے تب بھی ہمارے لیے اس آیت کا سمجھنا بہت مشکل ہے. تو تفصیلی تذکرہ قرآن کرتا ہے تب بھی ہمارے لیے پریشانی ہے, مختصر تذکرہ کرتا ہے تب بھی پریشانی. لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ, لیکن کون سا مشکل مسئلہ؟ ہمارے معصومین نے تو ہر مسئلے کا حل بتایا. اب اگر قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو جاؤ اور جا کر معصوم کی حدیث میں دیکھ لو, فوراً مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بہت آسان حل تجویز کیا جاتا, لیکن یہ حدیث صرف دیدار لوگ تجویز کرتے ہیں جس کے اندر ذرا سی بھی بے دینی کے جراثیم پائے جائیں. تو حدیث کو تو مانتا ہی نہیں ہے, چاہے تو مومن کتنے ہی مومن آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو کہتے ہیں میں قرآن میں دیکھا ہوں, قرآن چیز کہاں لکھی, قرآن چیز کا تذکرہ قرآن میں کس مقام پر موجود. میں نے بتا دیا کہ قرآن کا انداز کیا, اور قرآن میں جو چیزیں موجود ہیں ان کا سمجھنا بھی کتنا مشکل. اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ معاذ اللہ خدا نے کوئی غلطی کر دی کہ ایسی کتاب نازل کی جسے کوئی نہیں سمجھ رہا, بلکہ میں نے ابتدا میں بتایا کہ کتاب جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ مقصد کچھ اور, اور ہم جو اپنا مقصد اس کتاب سے لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کتاب آئی نہیں. ہم اس کو مسائل کی کتاب سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں, ہم اسے انسائکلوپیڈیا سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں, جبکہ قرآن کا یہ مقصد نہیں. خدا نے جس مقصد کے لیے نازل کیا وہ اپنی جگہ صحیح, اس کو قرآن پورا کر رہا. ہمارا جو مقصد ہے اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جاؤ جا کے حدیث میں دیکھو. لیکن حدیث میں جا کے دیکھنا یہ خود ایک بڑا مسئلہ, خود ایک بہت بڑا مسئلہ, اس لیے کہ اس پر تو ہر شیعہ بچہ واقف ہے آگاہ کہ معصومین کو ساری زندگی بقایت برداشت کرنا پڑے، کسی ظالم حکومت نے انہیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا، اور انہی مظالم کی وجہ سے احادیث وہ چیزیں بن گئی کہ جس سے کسی حکم کا نکالنا بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں، ورنہ تو معاذ اللہ معصوم کے آنے کا مقصد ہی بہت ہو جائے، مسائل کو اب کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں. اب کیا مشکلات ہیں احادیث، اس کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ. پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے جو قرآن اور حدیث دونوں پر پوری اترتی ہے کہ ایک تو میں نے کہا عربی زبان کی وسعت ایسی ہے، عربی زبان کی وسعت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے جو پریشانی قرآن میں ہے وہی حدیث میں بھی ہے. ایسے لفظ آ گئے جن کے کئی معنی، ایسے لفظ آ گئے جن کے بالکل اپوزٹ معنی. اچھا دوسری چیز یہ کہ ہر زبان میں یہ ایک اصول ہوتا کہ بعض اوقات ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مگر اس کا مقصد کچھ اور ہوتا. اب ترجمہ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو پریشانی ہو جائے گی. جیسے محاورے ہوتے ہیں، اب اردو کا محاورہ ہے، جتنے بھی محاورے ہیں لوہے کے چنے چبانا، اب اگر آپ اس کا انگلش ترجمہ کر کے کسی کے سامنے پیش کریں تو وہ بےچارہ کیا سمجھے، مطلب کچھ نہ کچھ ہو جائے. قرآن اور حدیث میں اس کو سمجھنے میں ایک مسئلہ یہ بھی، بلکہ ایک بہت ہی مشہور واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن میں ایک واقعہ صرف نمونتم پیش کر رہا ہوں. آیت اللہ محسن الحکیم سبا سبائی، اتنی عظیم شخصیت تھی ان کی، جیسا کہ میں نے اپنے کچھ مجالس میں بھی کہا کہ حقیقت جو آج مقام ایران میں آیت اللہ خمینی کا اس انقلاب کے بعد، وہ مقام اپنے زمانے میں عراق میں تھا آیت اللہ محسن حکیم کا بغیر کسی انقلاب سے. اتنی شخصیت میں اتنا جلال تھا اور ایسی محبوبیت تھی عوام کی نگاہ کہ کوئی نہ عہدہ ان کے پاس تھا نہ کبھی کسی قسم کا کوئی انقلاب وہ لے کے آئے، لیکن حکم ان کا چلتا. تو اب آیت اللہ محسن حکیم کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، اس میں جو ایک بہت ہی نمایاں واقعہ ہے وہ ان کا سفر حج پہ جانا. اب وہ اتنی عظیم ہستی، سعودی عرب کی حکومت، وہاں کے حالات ہر ایک کو معلوم، لیکن آقائے محسن حکیم کا سعودی عرب میں آنا ایسا تھا کہ پوری حکومت ہل کے رہ گئی. باقاعدہ ان کو سرکاری مہمان بنانا پڑا تھا اور اپنا جہاز شاہ فیصل نے دینے کی پیشکش کی. اب اس میں بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ لوگ آج تک اس کو حل نہیں کر سکے، لیکن وہ ایک ہمارے موضوع سے ہٹ جائے گا مسئلہ. تو اب اس وقت وہ سعودی عرب پہنچے تو باقاعدہ ایک سرکاری ایک صدر کے برابر ایک سرکاری مہمان کی طریقے سے ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا پڑ رہا اس حکومت کو، کہ جس کا رویہ پہلے ایمان کے ساتھ جو کچھ ہے وہ ہر ایک جانتا، اب آ رہے تھے شہزادے ملاقات کے لیے آئے اور سارے عہدیدار ملاقات کے لیے آئے. شیخ عبدالعزیز ابن باز یہ مفتی اعظم ہیں سعودی عرب کی اور بہت ہی نمایاں شخصیت ہے سعودی عرب کے اسلامی نظام میں، فتوا ان کا چلتا ہے، اخبار ان کے چلتے ہیں، کتابیں ان کی چلتی ہیں، یہ نابینا لیکن علمی اعتبار سے ان کا بڑا بلند مقام ہے سعودی عرب میں اور افغان کے علاقے. جب یہ آقائے محسن حکیم سے ملاقات کے لیے آئے، ملاقات کی انہوں نے، تو وہاں پہ قرآن گفتگو ایک اعتراض کر دی کہ یہ آپ حضرات جو قرآن کی آیتوں میں اکثر اس کے لفظی ترجمے کو چھوڑ کر حدیث کے مطابق ایک ترجمہ کرتے ہیں، اکثر یہ ہوتا کہ قرآن کے الفاظ کو دیکھیں ڈکشنری میں تو ترجمہ کچھ اور، معصوم نے کچھ اور بتایا تو ہم معصوم کے قول کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں. اعتراض کیا انہوں نے کہ آخر ایسا کیوں، آپ لوگ کیوں کرتے ہیں، خدا کے کلام کے لیے کام کسی اور کے محتاج، کہ صاف صاف ترجمہ چھوڑ کر کسی اور کی جانب جائیں. اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا آقائے محسن حکیم نے پھر طور پر جب تھا کہا تھا کہ ہم فقط اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کی آیت کے ہر لفظ کا ترجمہ کریں تو سب سے پہلے ہمیں آپ پر گمراہی کا فتویٰ لگانا پڑے گا اور آپ جو ہیں گمراہ قرار پائیں گے قرآن کی روشنی. شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا اور ایسی حکومت کا کہ جس کی نگاہ میں کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں، ایک مرتبہ نوک اٹھا اور کہا کہ یہ کہتے تو قرآن کی ایک آیت من عام فی الدنیا فہو الاعمی فی الآخرۃ، کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور وہ گمراہوں میں شامل. تو اب یہ کہا کہ اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں تو آپ دنیا میں اندھے، آخرت کے اندر بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آپ اندھے رہیں گے، اور قرآن کہہ رہا ہے اضل و سبیلا، کہ اس کا راستہ بدترین اور گمراہ ترین لوگوں کا راستہ. بس ایک مرتبہ عبدالعزیز ابن باز جیسے بجلی گر پڑی اس طرح ساتھی تو ثابت ہو گئے. تو اصل مسئلہ یہ کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی کہ جس کے اندر صرف لفظی ترجمے کو آپ دیکھیں تو ترجمہ تو ہو جائے گا مگر مقصد کچھ سے کچھ ہو جائے گا. اب ہم ترجمے کی مدد سے اگر صفحہ بنائیں تو یہ ساری خرابیاں ہو جائیں گی. اس لیے محتاج حدیث اور عجیب سے ایک بات عجیب ہے. اچھا یہ تو وہ ہے کہ جس پر ذرا سی عقل لگا کر کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہو, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی لفظ اگر ایک آدمی اس کو استعمال کرے اس کا مقصد کچھ اور ہوگا, دوسرا استعمال آپ اور ہم تو اس طرح استعمال نہیں کرتے, لیکن صرف مثال کو سمجھ لیجیے تاکہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے. ایک لفظ ہے اردو میں آدمی, آدمی بہت مشہور لفظ. میں فقط یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں کوئی لفظ آ بھی جائے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس سے کہا گیا, کس حالت میں کہا گیا, کس وقت کہا گیا. ہم نے تو خط سے ترجمہ کر لیا, یہ دیکھا ہی نہیں کہ امام کس سے کہہ رہے ہیں, کس لوگوں سے کہہ رہے ہیں. میں نے اس کی ایک مثال اور بھی پیش کی کہ مثلاً اگر امام کبھی یہ کہیں کہ فلا چیز مشرق میں پائی جاتی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مدینے کے مشرق میں کیا ہے, ہم دیکھیں گے وہ آدمی جس شہر سے آیا اس کے مشرق میں کیا ہے. لیکن اس کی وضاحت میں کافی وقت لگے گا, میں فقط اردو کی مثال پیش کروں. مثلا ایک آدمی آیا کہیں سے, گزرا کہیں سے. ہمارا ایک دوست تھا, یہ ایک آدمی تھا ہمارے سامنے, فرض کیجیے کہ وہ ایک دفتر کا سربراہ یا ایک گھر کا مالک. اس نے ایک آدمی کو گزرتے دیکھا, کہا کہ یہ میرا آدمی. آپ خود کا یہ کہنا میرا آدمی ہے کیا بتا رہا, کہ یہ اس کا نوکر ہے یا اس کے یہاں کام کرتا ہے. اس کے بعد بتا رہے مثال, یہ اس طرح کا استعمال ہمارے آپ کے گھروں میں نہیں ہے لیکن بہت سے گھروں میں یہ رواج ہے. یہ ایک عورت ہے, اس کے سامنے سے کوئی مرد گزرا, اس نے کہا یہ میرا آدمی. اب اسی لفظ آدمی کا مقصد کیا ہوگا, کہ اس کا نوکر نہیں ہے, اس کا شوہر. اکثر ایک بڑا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں عورتیں اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ میرا آدمی, یہ میرا مرد. اب ایک ہی لفظ ہے, لفظ آدمی. اگر اس آدمی نے استعمال کیا تو اس کا مقصد نوکر نکلا, اس عورت نے استعمال کیا تو اسی لفظ آدمی کا مقصد اس کا شوہر نکلا, یعنی ہمارے معاشرے کے اسلام میں اس کا آقا. اگر یہ جرم یہ تصور بالکل غلط ہے تو اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حدیث میں اگر لفظ آدمی آ گیا تو کس سے کہا گیا ہے, کس حالت میں کہا ہے, امام نے کس ماحول میں کہا. تو فقط ترجمہ تو بیکار ہو گیا, پورا ماحول دیکھنا پڑے گا. اسے ہم اپنی زبان میں, یعنی استعمال کی زبان میں کہتے ہیں قرینہ, قرینہ. اس سے اندازہ ہوگا, یعنی قرینے کا مقصد وہ حالت, وہ چیز جو یہ بتاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب. اب بتا رہے مثال, میں ایک اور مثال دے دوں. اگر آپ یہ کہیں کہ آج میں نے ایک شیر دیکھا, یہ فقہ میں یہ مثال بہت عام ہے. اگر آپ کبھی دینی تعلیم حاصل کریں تو ابتدائی میں یہ مثال پڑھائی جاتی ہے. آپ کہیں کہ میں نے ایک شیر دیکھا. شیر کے معنی عربی میں, ایک تو جانور کہیں تو جنگل میں پایا جاتا ہے اور لوگوں کو کھاتا ہے, اور ایک شیر کے معنی ہے بہادر آدمی کو بھی شیر کہا جاتا ہے. یہ شیر چلا رہا, یہ بلا شخص تو شیر ہے, جو شیر آ رہا, بہادر آدمی کو بھی شیر کہا جاتا. اب کہا, آپ نے کہا کہ میں نے شیر دیکھا, روایت میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں. اب اس سے کیا پتا کہ آپ نے کس چیز کو دیکھا, اس جنگلی جانور کو دیکھا ہے یا آپ نے اس بہادر آدمی کو دیکھا ہے جسے شیر کہا گیا. اس کے لیے ہم کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے آگے پیچھے کیا اور چیز کہی ہے کہ امام نے, جس سے سمجھ میں آئے کہ شیر سے کیا مراد. مطلب اب امام کو چھوڑ کر ہم اپنی بات کریں, کہ ہم یہ کہیں کہ کل میں جنگل میں شکار کے لیے گیا, وہاں میں نے شیر دیکھا. اب یہ جو پچھلا جملہ ہے اس نے بتا دیا کہ یہاں شیر سے مراد جنگلی درندہ. اس کے مقابلے میں آپ یہ کہیں اور چیزیں کہ کل میں بال کٹوانے کے لیے گیا, میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شیر بال کٹوا رہا یا میرے برابر کی کرسی پہ بیٹھا. یہاں لفظ شیر سے فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ مراد کوئی بہادر آدمی, لیکن جنگلی شیر اس طرح سے ہرجان یا لائف کی دکان پہ جا کے بال نہیں کاٹتا. یہ مثال جفا کی کتابوں میں اسی طرح لکھی ہوتی کہ میں نے شیر کو حمام میں نہاتے دے. اب لفظ حمام بتا دے گا کہ اس شیر سے مراد بہادر آدمی. تو اب یہ ہے کہ ایک روایت آپ کے سامنے آ گئی, ترجمہ ہو, لیکن اگر اس سے پہلے کی روایت آپ کو نہیں ملی تو اس کا مطلب آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو احادیث کے اندر پہلا مسئلہ تو یہ, ایک تو وہی الفاظ احادیث میں استعمال ہوئے ہیں جو قرآن کے ہیں, جس میں بعض اوقات ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. دوسرا مسئلہ احادیث میں یہ کہ ایک لفظ تو استعمال ہوا, مگر جب تک کہ اس لفظ کے آپ پیچھے اور آگے کی روایت کو نہیں دیکھیں اس وقت تک آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ امام کی مراد کی آتی ہے. اب ایک روایت آپ نے دیکھی وضو کے, لیکن مجتہد کو کیا کرنا پڑتا ہے, مجتہد کو یہ پوری روایت کو پانچ صفحے کی پڑھنا پڑتا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ امام اس وقت کیا چیز سمجھانے جا رہے ہیں.
میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دے دوں. یہی ایک کمی ہے, یہ میں صرف ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے دینی کتابوں کا بہت مطالعہ کیا, یہی ایک کمی رہ گئی ہے ہماری حدیث کی ایک بہترین کتاب میں. یہ کتاب ہماری حدیث میں وسائل الشیعہ بہترین کتاب حدیث تھی جس میں ساری حدیثیں ٹاپک وائز جمع کی گئی, مگر اس میں ایک کمی یہی رہ گئی. ہوتا کیا ہے کہ فرض کیجیے پانچ صفحے کی روایت, پانچ صفحے کی ایک روایت, اس میں شروع میں نماز کے مسئلے راوی نے پوچھے, بعد میں روزے کے مسئلے راوی نے پوچھے, بعد میں اس نے غسل کے مسئلے پوچھے, بعد میں اس نے نکاح کے مسئلے پوچھے. تو اب ہمارا بھی یہی طریقہ ہوگا کہ مثلاً اگر ہم کو ایک کتاب لکھنا پڑے جس میں نماز وضو اور روزے کے مسائل پر ہم حدیثیں جمع کریں, یہ پانچ صفحے کی روایت ہم یہی کریں گے نا کہ اس کے پانچ ٹکڑے کر دیں گے. پہلے ٹکڑے میں وضو کے مسائل تھے تو وضو میں لکھ دیں گے, بعد کے ٹکڑے میں نماز کے مسائل تھے وہ نماز میں ڈال دیں گے, تیسرے ٹکڑے میں روزے کے مسائل ہیں وہ روزے میں ڈال دیں گے. یہی مسائل شیعہ کے مؤلف نے بھی کیا. ایک روایت بہت بڑی روایت ہے دس صفحے, کیونکہ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب ایک راوی امام کے پاس پہنچتا ہے 2000 میل کا فاصلہ طے کر تو وہ ایک مسئلہ پوچھتا تو نہیں اٹھتا, وہ تو ایک وقت میں 2 گھنٹے بیٹھتا ہے تو 50 مسئلے پوچھتا ہے, پانچ اس کے, پانچ اس کے, 10 اس کے. جیسے آپ کے کسی عالم کے پاس جائیں تو کچھ مسئلے آپ نے وضو کے پوچھے, کچھ نماز کے پوچھے, کچھ روزے کے پوچھے. تو راوی بھی یہی کرتا ہے. اب جب کتابیں لکھی جا رہی ہیں تو کتابوں میں تو اوپر ہیڈنگ ہوتی ہے وضو, اب اس روایت میں جو وضو کا ٹکڑا ہے وہاں پہ لکھ دیا گیا, اسی روایت میں جو نماز کا ٹکڑا ہے اس کو کاٹ کے وہاں لکھ دیا گیا. تو بسائل شیعہ کے مؤلف نے یہ کام کیا, اس میں ایک کمی ہو گئی, وہی میں بتانے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ فرض کیجیے روایت اس طرح شروع کہ ایک ایسا آدمی امام کے پاس آیا جو بیمار تھا اور اس نے آ کر امام سے مسئلے پوچھے, مولا میں وضو کس طرح کروں, مولا میں نماز کس طرح پڑھوں, مولا میں روزہ کس طرح رکھوں. اب یہ روایت میں 3 مسئلے اس نے پوچھے. اب جب اس روایت کے آپ ٹکڑے کریں گے تو وہ جو لفظ پہلا دفعہ آیا تھا کہ بیمار آدمی آیا وہ تو پہلے ٹکڑے میں چلا جائے, دوسرے ٹکڑے میں وہ لفظ تو نہیں آیا. روایت تو آپ بیچ سے جگہ جگہ سے کاٹ رہے ہیں. دوسرے ٹکڑے میں کیا آیا, امام نے راوی سے کہا کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھو. وہ بیمار تھا یہ لفظ تو ہر جگہ تو نہیں دہرایا جائے گا, یہ تو فقط پہلی دفعہ آ گیا. یہ جو ٹکڑا اس نے کیا اس میں رہ گیا, امام نے راوی سے کہا کہ تم روزے نہیں رکھو, بعد میں فدیہ دے دو. اچھا اب وہ جو پہلا لفظ تھا جو سب سے پہلے آیا وہ لفظ بار بار نہیں دہرایا گیا. اب دیکھیے روایت کچھ کی کچھ ہوگی. اب جو روایت ہماری کتاب میں آئی تو ہم پریشان کہ اگر خالی حدیث ہمارے سامنے کہ ارے امام اس آدمی سے کہہ رہے تو روزہ نہ رکھو, اس کا مقصد یہ کہ روزہ تو معاف. جیسے بعض حضرات اب تک اس سے فائدے ہیں ہمارے اہل ایمان کہ رمضان کے روزے واجب نہیں ہے, فقط فدیہ دے کر انسان اپنی جان چھڑا سکتا ہے. غلطی کہاں پہ ہوتی ہے کہ اس نے دیکھا روزے کے بارے میں روایت ہے, راوی بالکل صحیح ہے, مسترد روایت ہے, پکی روایت ہے. لیکن غلطی کہاں ہو گئی, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس روایت کا آغاز کہاں سے ہوا تھا, اس سب کو جمع کرے. اب کیونکہ ہمارے پاس تو کتاب آئے گی جس میں مصنف نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, مجتہد کبھی ایسا نہیں کرے. اس کے سامنے جو روایت آتی وہ اور پیچھے جاتا ہے کہ روایت پوری روایت ہے, اس سے پہلے کچھ اور اب اس سے پہلے پتا چلا نماز کے مسئلے. ہم کہیں گے اچھا نماز کے مسئلے, اس کا روزے سے کیا تعلق, اس ٹکڑے کو پڑھنے سے کیا پائے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنا نقصان ہو جاتا. تو ایک مجتہد کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ اگر اسے نماز کا مسئلہ پڑھنا ہے روایت, تو اسے 5 صفحے کی روایت پڑھنا پڑے گی, اور عام طور پر روایتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا آسانی کے لیے, بات کو سمجھانے کے لیے. حدیث کی جو کتابیں ہیں اردو میں اس وقت ترجمہ ہو چکی ہیں, ان کو آپ دیکھ لیجیے. اسی طرح کی ہیڈنگ ہے, نماز کے فضائل 10 روایت, روزے کے فضائل 10 روایت. اور یہ کسی کے ذہن میں نہیں کہ یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی روایتیں تھیں جنہیں بعد میں الگ الگ کیا گیا, لیکن الگ کرنے سے کتنی بڑی خرابی یہاں پہ ہو گئی. تو یہ حدیث میں تیسرا مسئلہ یہ, ایک حدیث جب آتی آپ نے ترجمہ دیکھا کہ جی امام نے کہا کہ فلاں چیز واجب, آپ مجتہد کہہ رہے کہ نہیں فلاں چیز حرام, آپ نے کہا دیکھو یہ مجتہد حدیث کے خلاف فتویٰ دے رہا. یہی خرابی ان لوگوں نے پیدا کی جنہوں نے نہج البلاغہ کو پڑھ پڑھ کے اس سے مسائل اخذ کرنا شروع کیے. نہج البلاغہ میں تو امام نماز کا یہ وقت بتا رہے ہیں, نہج البلاغہ میں تو امام زکات کا یہ حکم دے رہے ہیں. یہی خرابی وہاں پہ ہوئی, کیونکہ نہج البلاغہ کس طریقے سے لکھی گئی یہ ذہنوں میں ہے ہی نہیں. ہمارے اہل ایمان میں ایک گروہ ایسا کہ جو کہ نہج البلاغہ کا ترجمہ ہے, اصول کافی کا ترجمہ نہیں ہے, وسائل اشیاء کا ترجمہ نہیں ہے, تو ان کا سارا علم نہج البلاغہ تک محدود. اس میں دیکھتے ہیں کہ امام نے یہ کہا کہ نماز اس طرح پڑھو, تو نہج البلاغہ کس طرح لکھے گا یہ کسی کی سمجھ میں, یعنی کسی سے میری مراد ہے اس قسم کی باتیں کہنے والے, ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. نہج البلاغہ ایک بالکل الگ کتاب, جس کا لکھنے والا اس کو دینی کتاب سمجھ کے لکھ ہی نہیں رہا. اس کا نام ہی ہے نہج البلاغہ, یعنی بلاغت کا طریقہ, بلاغت, فصاحت و بلاغت جو ہم کہتے ہیں اس کا طریقہ.
تو سید علی جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی ان کا مقصد اس کتاب کو لکھنے سے کیا تھا؟ یہ میں بیچ میں اس لیے بات آیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی جو ہر چیز میں نظر بلاغہ لے کے آتے ہیں کہ دیکھیے اس میں یہ لکھا ہوا، حتیٰ یہ کہ نظر بلاغہ میں خطبہ ہے امام کا، یہ علماء آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے یہ خدا، اگر ان کے خطرے الگ الگ ہوتے ہیں اس کو اس ٹکڑے کو لا کر موجودہ مستحدین کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں زندن بتا دوں کہ نہج البلاغہ نہ حدیث کی کتاب سمجھ کے جمع کی تھی ان کے لکھنے والے سید رضیم، نہ اس کو فقہ کی کتاب سمجھا، نہ ان کا مقصد یہ تھا کہ امام کے اقوال کو مومنوں کے لیے جمع کیا جائے، بلکہ اس کتاب کا مقصد ہے نہج البلاغہ، یعنی اپنے زمانے کے لوگوں کو فصاحت و بلاغت سکھائی جائے۔ اس طریقے سے فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کے کورس کی کتابیں، انیس کا کلام پڑھانا، میر تقی کا کلام پڑھانا، وہ کیا کرتے ہیں اس کی پانچ بدلے جمع کر دی، اس کے مرثیے کے دس بند جمع کر دی، پورا مرثیہ نہیں لکھتے، بات نامکمل، بات ادھوری، آدھا مرثیے کے پانچ بند انیس کے جو کورس میں داخل ہیں، یا غالب کی غزل دس شیروں کی ہے اس میں سے چھ شیر لکھ دی، چار نکال دی، کیونکہ اصل مقصد آپ کو غالب کا کلام پڑھانا نہیں، اصل مقصد آپ کو اردو سکھانا ہے۔ تو سید رضی کا مقصد کیا تھا کہ لوگ عربی لکھنا سیکھیں، عربی بولنا سیکھیں، جس کے لیے بہترین نمونہ امام کا کلام تھا، تو انہوں نے امام کے کلام کے وہ ٹکڑے لیے جس میں بہترین عربی استعمال ہوئی۔ یہ خیال کیے بغیر کہ اس کا ماں قبل اور ماں باپ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ خیال کیے بغیر کہ اس کے اندر امام نے جو بات کہی ایسا تو نہیں کہ بات کی روایت میں اس کی امام نے وضاحت کی ہو، انہوں نے یہ سب کچھ نہیں سوچا، فقط دکھانا، جس طرح میں نے مثال دی کہ میر انیس کا پورا 80 بندوں کا مرثیہ کورس میں 15 بند شامل ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو فقط ان کا انداز دکھانا، آپ نے خود جا کے پڑھ لیجیے۔ یہی سید رضی کا طریقہ تھا کہ انہوں نے وہ خطبات لیے جس میں وہ آپ کو عربی زبان سکھانا چاہتے تھے، فقط وہ ٹکڑا لیا، اب اس کے اندر اگر نامکمل مسئلہ آ گیا تو انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کے اندر اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس کی وضاحت امام نے کہیں اور کی تھی تو انہوں نے اس کو لیا اس کو نہیں لیا، کیونکہ یہ ان کے مطلب سے زیادہ قریب تھا۔ تو نہج البلاغہ کا جمع کرنے کا یہی مقصد، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لکھنے والے نے مولا کے سارے فرمان جمع کر دیے ہیں، ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں، جو کچھ اس میں ہوگا وہ بالکل صحیح ہے، اس پر عمل کرنا صحیح تو ہے، لیکن جہاں تک عمل کرنا ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ یہ پتا نہ چلے کہ یہ خطبہ مکمل امام نے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کچھ نہیں کہا، اور جب تک کہ یہ پتا نہ چلے کہ کس ماحول میں یہ خطبہ دیا گیا۔ اب آپ کی میری باتیں آپ کے لیے واضح ہوئی ہوں کہ لفظ آدمی اگر پتا چل جائے کہ بیوی نے استعمال کیا تو مطلب کچھ اور، اگر لفظ آدمی پتا چل جائے کہ یہ فرض کیجیے کہ آقا نے استعمال کیا تو اس کا مقصد کچھ اور۔ اسی طریقے سے نہج البلاغہ کس وقت اور کس کے سامنے یہ خطبہ دیا گیا، جب تک کہ یہ پتا نہ چلے گا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور جب تک کہ یہ پتا نہ چلے کہ پورا خطبہ، ایسا تو نہیں کہ امام نے پہلے کچھ اور بیان کر دیا اور بعد میں اس کی تجویز، یہ میں نے ایک ضمنی مثال دی تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ترجمے کی مدد سے ہم کس طریقے سے دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو تین باتیں آپ کے سامنے اب تک آئی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ احادیث کے اندر عربی کے وہ الفاظ ہیں جن کے صحیح معنی، کیسے پتا چلے کہ یہی معنی صحیح، دوسری بات یہ کہ بعض اوقات لفظ جو ہے بالکل صحیح ہے اس کی عربی میں ایک ہی معنی مگر استعمال کرنے والا کس ماحول میں استعمال کر رہا، میں نے شیر کو دیکھا جنگل میں دیکھا یا حمام میں دیکھا، اس کی وجہ سے معنی میں فرق پڑ جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو روایت ترجمہ ہو کے ہمارے سامنے آئے جب تک کہ یہ پتا نہ ہو کہ اس کے پہلے کا ٹکڑا کیا ہے اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے، اس وقت تک اس کے اوپر عمل کرنا صحیح نہیں۔ تین بات، چوتھی بات یہ کہ اگر پتا چل گیا کہ جو امام نے کہا بالکل صاف صاف کہا ہے، پوری روایت ہمارے سامنے، تب بھی ایک چیز ہے تپیہ، امام کی بہت ساری احادیث تپیہ کی حالت میں بھی، تپیہ کا مقصد کیا کہ جان مال اور عزت بچانے کے لیے بعض اوقات بات کو اتنے مبہم انداز میں کہنا کہ سننے والا خوش سمجھے کہنے والے کا مقصد کچھ اور۔ اس کی میں نے کئی مثالیں دی، مثلاً ایک مثال عقیل ابن ابی طالب علی کے بڑے بھائی، آخری زمانے میں بعض مصلحتوں سے یہ کوفہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے، علی کی حکومت کو چھوڑ کے علی کے دشمن کے پاس چلے گئے تھے آدمی شام کے پاس، وہاں جانے کا مقصد کیا تھا، یہ تاریخ کا مسئلہ ہے جس کی میں نے وضاحت کی، یہ عقیل کا شام میں جانا شام والوں کو اہل بیت کی معرفت کا ایک سبب بنا۔ اب جب وہاں گئے تو حاکم نے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ ایسا آدمی ہمارے پاس آیا ہے، علی کا بھائی ہمارے پاس آ گیا جس کو تو ہم پیش کر کے لوگوں کو کافی بہکا سکتے ہیں، میرے کو علی ایسے ہیں کہ ان کے بھائی تک ان سے ناراض ہو گئے، جیسا آج کل بھی ہر سیاسی حکومت میں ہوتا ہے، خیر بڑی خاطر مدارا کھانا پینا محل کپڑے ساری پریشانیاں ساری ضرورتیں ان کی پوری کی جا رہی، اور آخر میں ایک دن جب غالباً جمعہ کا دن تھا بڑا مجمع تھا مسجد, عقیل سے یہ کہا گیا کہ اس آج ایسا کرو کہ تم اپنے بھائی کے پاس سے آئے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جا کے اپنے بھائی پر لعنت کرو ممبر سے. یہ تو حاکم کی حکومت میں رواج تھا, آج عقیل کی زبان سے لعنت کروانا تھا. عقیل راضی ہو گئے, تیار ہو گئے کہ میں راضی ہوں, میں تیار ہوں. میں ممبر پر ممبر پہ جا کے کہا امرنی فلاں, مجھے فلاں نے حکم دیا کہ میں علی پہ لعنت کروں, بس میں کہتا ہوں کہ اس پہ خدا کی لعنت ہوں. اب یہ ذہن میں رہے کہ عربی میں کسی کی تعظیم کے لیے بھی لفظ اس آتا, یعنی آپ امام کو کہیں جب بھی اس کہیں گے کہ اس نے کہا, ہم اردو میں کہتے ہیں انہوں نے کہا, عرب میں کہا جائے گا اس نے کہا, عربی میں تعظیم کے لیے کوئی لفظ نہیں. اور یزید کو کہیں تب بھی کہیں گے اس نے کہا. تو اب عقیل نے کیا کہا کہ مجھے حکم دیا ہے فلاں کہ میں علی پہ لعنت کروں, بس میں کہتا ہوں کہ اس پہ خدا کی لعنت ہوں. اب یہ لفظ اس جو ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو عقیل کا مقصد تو وہ ہے کہ جو حکم دے رہا, لیکن ظاہری اعتبار سے حاکم خوش ہو رہا ہے, مطمئن ہو رہا کہ اس نے میری بات مان کے اپنے بھائی کو بڑا بڑا کہا مجمے کے سامنے. یہ ہے ایک مقام انداز کہ آپ کا مقصد خوش اور سامنے والے کا مقصد خوش. تو ایسی احادیث بھی ہمارے پاس, اور ایسی احادیث بھی ہیں کہ جس میں بول بول نہیں صاف صاف امام سامنے والے کی جان بچانے کے لیے اسے غلط حکم دیا, اور یہ یقین کا واقعہ اشارہ دن کافی. تو اب اگر ایک حدیث ہمارے سامنے آ بھی جائے تو جب تک کہ ہمیں پتا نہ ہو کہ امام اس میں کیا کہنے جا رہا ہے, امام نے جب یہ کہا تو تقیا تھا یا تقیا نہیں, اس پر ہم کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ امام نے ایک اصول ہم کو دیا کہ جب تمہارے پاس ہماری کوئی حدیث آئے, یہ اصول بہت آخر میں استعمال ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی سن کر سمجھیں کہ ہر جگہ استعمال ہو. امام نے کہا جب تمہارے پاس ہماری دو حدیثیں آئیں جن میں ایک دوسرے کے الٹ بات کہی جا رہی, تو اس حدیث کو لے لو جو ہمارے مخالفوں کے خلاف. میں نے اس کی وجہ بھی بتائی تھی اسی سلسلہ تفاری میں کہ مثلاً دو حدیثیں ہیں, ایک حدیث میں یہ ہے کہ پیر کو دھونا ہے, ایک میں یہ ہے کہ پیر کا مسا کرنا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحیح حدیث کون سی. امام نے کہا کہ جو ہمارے مخالف کہتے ہیں پیر دھونا, تو تم اس کے الٹ والی حدیث دے لو کہ پیر کا مسا کرنا. معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ امام کو ان مخالفوں کی مخالفت کی وجہ سے ہر چیز جو ان کے الٹ ہو پسند, بلکہ یہ تھا کہ ان مخالفوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ چیز کہتے جو امام نے کہی تھی اس کے الٹ کہتے. بہت ہی مشہور فقیہ جن کی آج کی تقریر کی جاتی, وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جس جس چیز میں مجھے پتا چلا کہ جعفر ابن محمد نے کیا کہا ہے, میں نے اس کے الٹ فتویٰ دیا. بس ایک چیز مجھے پتا نہیں چل رہی کہ جعفر ابن محمد رکوع میں آنکھ کھولنے کا حکم دیتے ہیں یا آنکھ بند کرنے کا. اگر یہ پتا چل جائے تو اس میں بھی میں ان کے خلاف فتویٰ دوں. تو یہ طریقہ بن گیا کہ جو امام کے مخالف تھے وہ ہمیشہ وہ فتویٰ دیتے تھے جو امام سے ہٹ گئے. اب امام نے کہا کہ اگر ہماری کوئی حدیث ان سے ملتی ہوئی مل جائے, اس کا مقصد یہ کہ وہ تفریح میں کہی گئی اور جو اس کے خلاف ہے وہ صحیح حکم تھا. اب یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ کہ جس کے لیے ساری حدیثیں پڑھنا پڑیں گی. ایک حدیث آ گئی وضو میں ایسا کرو, جب تک کہ پتہ نہ ہو کہ یہ حدیث امام نے کس حالت میں کہی ہم کیسے عمل کریں, کیونکہ امام کا طریقہ بھی تھا ایسا نہیں کہ امام نے ایک حدیث تفریح میں کہہ دی اور خاموش ہو گئی. بعد میں جب تفریح ختم ہوتا تو امام فوراً اس کی وضاحت کرتے. بہت ہی مشہور واقعہ سرارہ ابن عیون, اتنے عظیم صحابی کے امام کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو دین ختم ہو جاتا, آثار نبوت مٹ جاتی, ہماری کوششیں ختم ہو جاتی. لیکن ان کے بارے میں امام نے بڑی سخت حدیثیں کہیں, یہ لالچی آدمی ہیں, یہ خود غرض آدمی ہیں, یہ دنیا والے آدمی ہیں, یہ دھوکے باز آدمی ہیں, یہ جھوٹ بولنے والے آدمی. چار پانچ حدیثیں امام کی ان کے بارے میں, یہ تو کہہ رہی امام. پھر بعد میں یہ ہماری کتابوں میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ بعد میں امام نے ان کے بیٹے کو بلایا, غالباً ان کا نام علی ابن زرارہ ابن عالی, اور کہا کہ بلغ سلام الہی, میرا سلام اپنے باپ تک پہنچا دوں, اور کہو کہ خدا کی رحمت اس کے اوپر نازل, میرے اور میرے باپ کی نگاہ میں ان سے زیادہ قابل اعتبار اور قابل بھروسہ کوئی آدمی نہیں, اور میں ان کو سلام کرتا ہوں اور ہر وقت ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. یہ بھی میرے باپ کو بتا دے کہ بعض اوقات میں نے اس کے خلاف کچھ باتیں کہیں, فقط اس لیے کہ ہمارے دشمن وہ جن کو اگر پتا چل جائے کہ کوئی آدمی ہماری نگاہ میں پسندیدہ تو وہ اس کو ستاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں, اور اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے تو وہ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, اسے سہولتیں پیدا کرتے ہیں. تو میں نے یہ چاہا کہ تمہارا باپ جو ہمارے دین کی خدمت کر رہا ان دشمنوں کے چند سے محفوظ رہے, اس لیے میں نے تمہارے باپ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں. اور اس کے فوراً بعد امام کہتے ہیں کہ میرا عمل وہی جو قرآن میں خدا کا قول, اور پھر امام نے خود قول خدا کو نقل کیا اللہ کے موسیٰ اور خضر کے واقعے میں اللہ کے خضر کا یہ جملہ کہ جب موسیٰ نے اعتراض کیا خضر پر کہ یہ آپ جس کشتی میں بیٹھے ہیں اس کے اندر آپ سوراخ کر رہے ہیں, اس کو آپ خراب کر رہے ہیں, حضرت خضر جس کشتی میں بیٹھے تھے اس کو توڑنے لگے, تو خضر نے جواب دیا میں فقط اس لیے اس کشتی کو توڑ رہا ہوں کہ یہ کچھ غریب اور مومن آدمیوں کی کشتی اور پیچھے بادشاہ آ رہا ہوں, جو اچھی کشتی ملتی ہے اس پر وہ قبضہ کر لیتا, میں اس لیے اس کو خراب کر رہا ہوں تاکہ جب وہ آئے اس کشتی کی وہ خراب دیکھ کر اسے چھوڑ دے اور ان غریب اور مومن لوگوں کا روزگار محفوظ رہے. جو قرآن کا پورا جملہ تو امام پیش کر رہے ہیں کہ میں بالکل اسی طریقے سے جس طرح خضر نے اس کشتی کو احتیاط کیا تھا تاکہ کشتی کو بچایا جائے, اس طرح سے میں نے تمہارے باپ کے بارے میں یہ باتیں کہی تاکہ وہ ظالم دشمنوں کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. تو اب یہ امام کا فرمان بعد میں آئے, وہ حدیث پہلے آئی. اب اگر کسی نے فقط پہلی حدیثیں پڑھی دوسری حدیث نہیں پڑھی تو وہ کہے گا زرارا, یہ تو بہت ہی معذلت روکے بعد آدمی, ان کی جتنی حدیثیں ہم چھوڑ دیں امام جن کو برا کہہ رہے ہیں ہم کیسے ان کی حدیث قبول کریں؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا فتویٰ سارے شیعوں سے الگ ہو جائے, کیونکہ پوری شیعت کا اجماع کہ زرارا اصحاب اجماع ہے, یعنی زرارا جو حدیث کہہ دی اس کے بعد ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کب سنی, کہاں سنی, کس طرح سنی, کس وقت سنی, کس سے سنی. دوبارہ فقط اتنا کہتے کہ میں نے ایک شخص سے سنا, یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شخص امام ہوں گے, کیونکہ اس زمانے میں حراسی امام کا نام لے بھی نہیں سکتا. اتنی عظیم ہستی ہے زرارہ, ان کا اتنا کہہ دینا کہ میں نے سنا, یہ نام بھی نہ لے جس سے سنا, یہ عزیز امام کیا جس پر عمل کریں. اور یہ دوسرا آدمی جس کا علم کم ہے, جس نے فقط ترجمہ پڑھا, اس نے کہا زرارہ ان کی تو کوئی حدیث لینا ہی نہیں ہے بھائی, امام ان کو دھوکے باز اور مختار کہہ رہے ہیں. اب یہ آدمی جو ہے یہ جو فتوے دے گا وہ ساری شیعت سے ہٹ کر ہوں گے, جیسا آج کل مشاہدہ جو ظاہر جتنے کے لوگ فتوے دے رہے ہیں. اور یہ خرابی کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ اس نے اجتہاد کی محنتوں کو سمجھا ہی نہیں. تو مجتہد کے لیے چوتھا مسئلہ کیا ہو کہ فقط حدیثیں نہیں دیکھنا, ساری احادیث پڑھ لینا, ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث کسی اور مقام پر موجود. اب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ وضو کی ساری حدیثیں پڑھیں, اس لیے جو وضو کی حدیثیں نہیں, اب ہم کو راویوں کے سارے حالات بھی پڑھنا پڑیں گے, کیونکہ اب مسئلہ تو زرارہ کا, زرارہ کے حالات پڑھنا پڑیں گے تب ان کی روایتیں ہم قبول کریں یا قبول نہ کریں. کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے. تو حدیث یعنی ناممکن نہیں, اسی لیے اتنے مجتہدین فتویٰ دے رہے ہیں. مگر میں بتا رہا ہوں کہ اتنا آسان نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ترجمہ کر دو ہر کتاب کا, ہم خود ہی اجتہاد کر لیں گے, ہم خود ہی عمل کر لیں گے. بہت سے لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ مجتہدین جان بوجھ کر عربی کتابوں کا ترجمہ نہیں کرتے تاکہ یہ علم ہم لوگوں تک نہ پہنچے. اب یہاں پر جیسا آپ نے دیکھا کہ ترجمہ کر دیں تو کتنی خرابی ہو جائے, کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ ایک عالم یا ایک زمانے کے عالم اپنی ساری حدیثوں کا اردو ترجمہ ایک سال میں کر دیں. اگر ترجمہ کرنا آج شروع کریں تو 50 سال میں جا کے کام مکمل ہو. اب یہ 50 سال تک جو نامکمل حدیثیں آئیں گی تو ہر آدمی مجتہد بن جائے. تو چوتھی خرابی یہ, اور پانچویں خرابی وہ ہے راویوں کا غلط پلٹ ہونا. یہ تو بہت مشہور چیز ہے, یہ دیکھنا پڑتا ہے راوی سچا یا جھوٹا. اب میں نے اصول آپ کو بتا دیا کہ اس میں بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. 1400 سال پہلے کے آدمی آج بیٹھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں صحیح کون تھا غلط کون؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو بہت مشہور راوی ہے, اس میں تو سب کو معلوم ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے یا یہ بالکل غلط. کچھ راوی ایسے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ مشتبہ ہیں, بعض علماء نے لکھا صحیح ہے, بعض نے لکھا غلط. اب اگر ایک مجتہد اس راوی کو صحیح مانے اس کی ساری حدیثوں پر فتویٰ دے, ایک مجتہد غلط مانے اس کی ساری حدیثوں کو چھوڑ دے. اب جو آدمی چھوڑ دے گا اس کا فتویٰ کچھ اور ہوگا, جو آدمی عمل کرے گا اس کا فتویٰ کچھ اور ہوگا. اس لیے کہ بھوٹی حدیثیں بنائی گئی اور بہت کثرت سے بنائی گئی. حتیٰ یہ کہ چھٹے امام کی ایک روایت کہ میرے دادا کے ساتھ پنا آدمی لگا ہوا تھا جس کا کام یہ تھا کہ جھوٹی حدیثیں بنائے, میرے باپ کے ساتھ پنا آدمی تھا جس کا کام یہ تھا کہ میرے باپ کا نام لینے کے جھوٹی حدیثیں بنائے, اور میرے ساتھ پنا آدمی یعنی میرے ساتھ کا مقصد میرے زمانے میں جس کا کام یہ ہے کہ میرے نام سے جھوٹی حدیثیں بنائے. اب ان کو کس نے مقرر کیا؟ یہ بالکل واضح بات ہے کہ حکومت نے ایسے آدمی رکھے جن کا کام یہ تھا کہ امام کا نام لے کے جھوٹی حدیثیں پھیلاتے رہے تاکہ اس زمانے کے بھی امام کے ماننے والے ان کے عمل غلط ہو اور بعد والوں کے لیے بھی پریشانی. اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اسی سلسلے کا ایک آخری مسئلہ اور آخری سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ان سب پریشانیوں کے بعد ایک بڑی پریشانی وہ یہ ہے کہ حدیث کی کتابیں جس وقت لکھی گئی اس وقت پرنٹنگ یا پریس کا کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ ایک کتاب کسی نے لکھی ہے تو بس یہ اسی کے پاس رہے. اس میں یہ تھا کہ جو کتاب لکھ رہے تھے کون لوگ کتاب لکھ رہے تھے؟ جو امام کے پاس بیٹھتے تھے, امام سے سنتے تھے اور فوراً لکھتے تھے, یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کے لوگ. اب کتاب تو انہوں نے لکھ لی, اور انہیں یہ بھی پتا کہ ہمارا نام حکومت کے رجسٹر میں چڑھ گیا. یہ آدمی چار سال تک امام کے پاس بیٹھا. اب یہاں تو حکومت ہمیں کچھ نہیں کر رہی, مدینہ ہے بڑا شہر ہے, ہم یہاں سے جائیں گے اپنے گاؤں جہاں سے پڑھنے آئے تھے. اب جب وہاں جائیں گے تو وہاں لازمی طور پر وہاں کے گورنر کے پاس حکم پہنچ چکا ہوگا کہ فلاں آدمی آ رہا, کسی طرح سے بھی اس کا خاتمہ کرو. کیونکہ حکومت کے سامنے دو راستے, امام کے علم کو روکنے کے دو راستے, اول یہ کہ امام کو ختم کر دیں جس نے کربلا کی ناکامی سب کے سامنے, دوسرا یہ کہ امام کو باقی رکھ لیکن جو کچھ امام کہتے ہیں اس کو ختم کر دو. وہ ساری کتابیں, وہ سارے راوی, وہ سارے شاگرد, مقصد حاضر ہو جائے گا کہ جب کسی کے پاس علم امام نہیں ہے بس ہو جائے, ختم ہو گیا امام کا علم. یہ دوسری اسکیم. تو جتنے شاگرد تھے سب کو پتا تھا کہ ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اپنے گاؤں میں تو ہم کو مار دیا جائے گا, اپنی موت کی کسی کو فکر نہیں. لیکن جو پانچ سال میں ہم نے ایمان سے سنا یہ کتابیں ضائع ہو جائیں گی. اب اس کو بچانے کے لیے طریقہ یہ تھا. اچھا لکھنا آسان کام نہیں, اگر آپ سے بھی کہا جائے کہ جو کچھ آپ سنیں کاغذ پر لگا کے لکھیں تو آپ کے لیے بھی ناممکن. تو اس وقت ہوتا یہ تھا, صحیح یہ پاتا کہ بھائی آج کے دن تم لکھو, کل کے دن تم لکھنا, پرسوں کے دن تم لکھنا. تین دوستوں نے مل کے طے کر لیا کہ ہم تینوں باری باری لکھیں گے, ایک دن ہم لکھیں گے, دو دن سنیں گے, یہ طے کر لیا. اب یہ کتاب لکھی گئی تین دوستوں کی مشترکہ, کیا کہیں ایک ہی نے لکھی لیکن آپس میں یہ طے کیا تین دوستوں نے کہ اس کتاب کے تین حصے کروں. کیونکہ اپنا کراچی میں آپ پڑھ رہے ہیں, ایک نے کہا کہ میں آیا ہوں گلگت, ایک نے کہا کہ میں آیا ہوں بلکہ امریکہ, ایک نے کہا کہ میں آیا ہوں افریقہ. تینوں یہاں پڑھنے ہیں جیسے نجب کے مدارس میں ہیں. اب کیا کریں, کتاب کے تین حصے کر کے ایک تم لے جاؤ, ایک تم لے جاؤ, ایک تم لے جاؤ. اس لیے کہ حکومت اگر گلگت والے کو مارے گی تو وہ دو تو باقی بچیں گے, ان کے پاس پوری کتاب میں صحیح دو تہائی کتاب تو ہے. ذہن میں ہے کہ آج کل کی طرح کا مسئلہ نہیں کہ تین کتابیں ہی لکھوں, نہیں, لکھنا بہت مشکل کام تھا, ایک کتاب کے تین حصے کر دیے. اب تین حصے کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ تین کتابیں تین مختلف ممالک میں چلی, جہاں جہاں وہ لوگ جائیں گے اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں گے. اب ہوا کیا کہ بعد جب یہ سارے مسائل کا زمانہ ختم ہو گیا اور بعد کے علماء نکلے کہ ان ساری حدیثوں کو جمع کرنا ہے امام, ان کو اطلاع ملی کہ امام کے پاس ایک آدمی گلگت کا پڑھنے آتا, اس نے امام کی حدیثیں لکھی, وہ دوڑ کے وہاں تک گئے اور اس سے حدیثیں لے لی. لیکن اس کے پاس تو صرف ایک تہائی حدیثیں, وہ لے کے یہاں پہ آ گئے کیونکہ وہ تو مر چکا, دو سو سال بعد حدیثیں لکھی گئی, وہ تو مر چکا. اس کے سکل پوتے کے سکل پوتے چل رہے تھے, انہوں نے کہا ہاں ہمارے دادا کے پاس ایک کتاب تو تھی, آپ لے جائیے, یہ کتاب لے کے آؤ. اب ان کو یہ پتا نہیں کہ اس کا کوئی دوسرا حصہ بھی یا اس کے بعد کا کوئی حصہ بھی. پچاس سال کے بعد دوسرا جو محدث آیا اس کو پتا چلا کہ آدمی افریقہ میں ہے جس کے خاندان میں پرانی کتاب ہے امام کے نام. اب وہ دوڑ کے پہنچا کہ دیکھو تو صحیح کون, دیکھا تو واقعہ امام کی حدیثیں بھی لے کے آئے. اب جب اس کو لے کے آیا اور سو سال پہلے جو کتاب آئی تھی دونوں کو ملایا گیا تو نئے مسائل آ گئے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے حصے میں تھا کہ وضو کے مسئلے, دوسرے میں نماز کے مسئلے, مگر یہ جملہ کہ ایک بیمار آدمی امام کے پاس آیا یہ فقط پہلے حصے میں تھا, دوسرے حصے میں جملہ نہیں. اب جب ملایا تو پتا چلا کہ مسئلہ کچھ کچھ ہو گیا. اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے مثلاً کہ نماز بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز. اب جب اس حدیث کو پرانے ٹکڑے سے ملایا تو پتا چلا کہ نہیں, بیمار آدمی کے لیے بیٹھ کے جائز ہے, دوسرے آدمی کے لیے جائز نہیں. یہ خرابی ہوئی, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک فتوا ابھی چلا رہا, دو سو سال بعد نئی کتاب ملی, فتوا بدل گیا. لوگوں نے کہا دیکھیے یہ مجتہدین اپنی مرضی سے دین بدل رہے ہیں. دین نہیں بدل رہے, یہ ساری حدیثیں بعد میں مل رہی ہیں اور بعد میں ملنے میں علماء کا کیا قصور تھا؟ ارے یہ تو علماء کا احسان اور قربانی جو انہوں نے سو 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 پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال دور دور کر کے ان کتابوں کو جمع کیا. اب اتنی ساری پریشانیاں حدیث میں, وہ قرآن کا مسئلہ ہے. اب یہ بتائیے کہ جب یہ سارے مسائل ملے تو کیا ایک عام آدمی کے لیے ممکن ہے کہ فتوا, اب تو فتوا وہی دے سکتا پورا قرآن پڑھا ہو اور ساری حدیث ساری احادیث اس کی نکاح سے گزری اور ساتھ ساتھ اتنی ساری پریشانیوں میں اگر کہیں کہیں کچھ علماء میں اختلاف ہو رہا تو آپ یہ بتائیے کہ اس اختلاف کو اگر ہم نہ مانیں تو اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ پھر ہم کیا کریں؟ پھر یہی کریں کہ خود جا کے تحقیق کریں, بسم اللہ, جو یہ کرنا چاہے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں, لیکن گھر میں بیٹھ کر نہ یہ کام کریں نہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, اور اعتراض کرنا اس سے بڑی دین کی دشمنی اور کوئی نہیں. تو اختلافات کا سبب یہ کہ بعض اوقات احادیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے, بعض اوقات اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ حدیث تقیہ کی ہے یا نہیں, بعض اوقات اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ راوی صحیح ہے یا نہیں, بعض اوقات اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب آج ملی یہ کتاب پچاس سال پہلے والی کتاب کا حصہ ہے یا یہ آج والی کتاب جھوٹی کتاب, کیونکہ لوگوں نے جھوٹی کتابیں بھی بنائی. کچھ علماء اس کو حصہ مانتے ہیں ان کے فتوے بدل گئے, کچھ علماء اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جھوٹی کتابیں ہم نہیں مانیں گے, ان کے فتوے بدل گئے. لیکن اگر ہم اس چیز کو نہیں مانتے لیکن اگر غلط بحث ہے تو بتائیے پھر راستہ کیا، پھر ہمارے سامنے کیا عقلی طریقہ ہے جس سے ہم اپنے خدا کو حاصل کر سکیں۔ تو ان تمام مشکلات کو دیکھنے کے بعد ماننا پڑتا ہے کہ یقیناً خدا کی تائید اور امام کا خصوصی فضل ہے علماء کی جانب، کہ اتنے ساری پریشانیوں کے باوجود اختلاف فقط 5% مسائل میں ہے، 99% مسائل متفق، ورنہ یہ اختلاف تو ہر مسئلے میں اختلاف پیدا کر سکتا ہے، یہ پریشانیاں تو ہر مسئلے میں اختلاف پیدا کر سکتی۔ اتنی ہی گفتگو آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو تقریر کے دیگر مسائل کریں گے۔ اور اب جب یہ سلسلہ نئے سرے سے شروع ہوا ہے، دوبارہ اس کا آغاز ہے، تو اخلاقیات میں جو ہماری تقریر اس کا بھی ایک مخصوص عنوان ہے۔ ابھی فی الحال ہماری گفتگو ہوگی گناہان کبیرہ، شریعت میں جتنے بھی گناہان کبیرہ ہیں اور پھر گناہان صغیرہ، جتنے گناہ ان سب کا تقریر ہوگی ایک ایک کر کے۔ یعنی یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ رحمت والے موضوعات فی الحال نہیں آئیں گے، جتنے گناہ جو حرام چیزیں ان کے بارے میں تقریر ہوگی، مسائل تو تقریر کی اور اس کے بعد وضو کے شروع ہوں گی، آدھے گھنٹے کی تقریر ہوگی ان مسائل پر، اور آدھے گھنٹے کے اخلاقیات کی تو شروع کا بھی اس دفعہ عنوان دیا جا رہا گناہانے کبیرہ۔ اب اس کے تحت ایک ایک گناہ کبیرہ جتنے بھی ہماری ذمہ میں مانے ہوئے گناہانے